चलिए, स्वाफात के बाद स्वात एक लफ्ज़ की सूरत है। कुरान पाक में हरूफ मुकद्दात में से कुछ सूरतें, उसमें से ये भी एक है। आगे आप सूरह काफ पढ़ेंगे, सूरत नून पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नाम भी है कलम। तो क्या पता चला कि अल्लाह सुबहाना ताला चाहे किसी एक लफ्ज़ के नाम पे एक सूरत रख दें या किसी ज़्यादा पे। इस पूरी सूरत पे जो बुनियादी किरदार आपके मेरे सामने होंगे वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। आइए इसको पढ़ते हैं और साथ ही साथ दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जैसा तकवा और इबादत गुजार बना दे। याद रखिए कि हज़रत दाऊद और सुलेमान बाप बेटा थे। उम्मते मुस्लिमा के उरूज की कहानी है। ये दोनों बाप बेटे इस बात की दलील हैं कि दीन की दौलत और दुनिया की दौलत इकट्ठी एक जगह जमा हो सकती है और दौलत नुकसान नहीं देती किसी को भी, शर्त यह है कि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। और इस सूरत के बारे में कुछ और चीज़ें भी जिसको इंशाल्लाह इसको पढ़ने के दौरान देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इब्तदाई आयात से। पहली 14 आयात, 14 टॉपिक लिख लीजिएगा, ताज्जुब है इनको अल्लाह की बात पर। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको अल्लाह की बातें सुन के बड़ी हैरत होती है। अच्छा, पर्दा जायज़ है, फ़र्ज़ है, अच्छा ये नहीं कर सकते, वजह क्या है कि दिल नहीं चाहता, वरना ये बातें तो फितरत के करीब हैं जो अल्लाह ने इस किताब में लिख दी। फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्वाद वल कुरआन इज़ ज़िक्र बलिल्लज़ीन कफरू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को हलाक किया, उन्होंने हर चंद चीखों पुकार की, लेकिन वो वक्त तो छुटकारे का था ही नहीं। और काफिरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया और कहने लगे, ये तो जादूगर और झूठा है, क्या इसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया। वाकई ये बात तो बड़ी अजीब है। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में तो कोई गरज है। हमने तो ये बात पिछले दिन में भी नहीं सुनी थी, ये तो सिर्फ़ एक मन घड़त बात है। क्या हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाजिल किया गया? दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही बात यह है कि इन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा ही नहीं। या क्या इनके पास तेरे ज़बरदस्त फैयाज़ रब की रहमत के ख़जाने हैं? नबी सल्लम ने एक मौके पे अपने ख़ानदान के सब लोगों को जमा करके दावत दी थी, इसी चीज़ का इसमें जिक्र है। वो आए और जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश की तो गुस्से से फुनकारते मारते बड़बड़ाते हुए उठ गए। अल्लाह ने उनके बॉडी एक्शन भी इधर पेश किए और फरमाया, या क्या आसमानों ज़मीन और इनके दरमियान की हर चीज़ की बादशाहत इन्हीं की है? तो फिर ये रस्सियाँ तान कर चढ़ जाएं, ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले भी कौम नूह और आद और बेखो वाले फिरौन ने झुटलाया, और समूत ने और कौम लूत ने और एका के रहने वालों ने भी, यही बड़े लश्कर थे। इनमें से एक ऐसा भी ना था जिसने रसूलों को ना झुटलाया हो। बस मेरी सज़ा इन पर साबित हो गई। क्या पता चलता है, यहाँ दूसरी आयत को हाईलाइट करें तो समझ आ जाएगी, बलिल्लज़ीना कफरू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़। हिदायत की पहली चोट बंदे की अना पे पड़ती है। जब आप हिदायत के सफ़र पे चलते हैं ना, तो सबसे बड़ा बुत रास्ते में अना, ईगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में कभी भी अना पैदा नहीं होने दी, सेल्फ इम्पॉर्टेंस का एहसास पैदा नहीं होने दिया। देखिए, ये ज़िद होती है, अकड़ होती, खुद परस्ती, खुद पे एतमाद करना, ये सबसे बुरा सब्र है, ढिटाई की हद है। गलती पे होते हुए अपने आप को गलती पे ना मानना, ऐसे लोग कोई रिश्ता नहीं निभा सकते। ये लोग गलत चीज़ पे स्टैंड लेने वाले, बाप दादा का नाम लेते थे, लेकिन असल बात ये थी कि नबी सल्लम जो पैगाम ले कर आए थे उससे उनकी अना पे चोट पड़ती थी। तो सीखने की बातों में से अपने लिए सबसे पहली बात पे इंशाल्लाह कहिए, अपने अंदर से अना ख़त्म करनी है। मैं सबसे अहम हूँ ये एहसास निकालना है। मैं सबसे अच्छी हूँ ये एहसास ख़त्म करना है। मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ एहसास निकालना है अपने अंदर से। मेरे बगैर काम करके तो दिखाएं ये नहीं कहना। اور جتنے دب کے جب پیار سے نرمی سے جھکے رہیں گے اللہ آپ کو اتنی ہی عزت دے گا۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کو اپنانا ہے، بولیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، غرور اور تکبر سے بچنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، دعائیں صرف اللہ سے مانگنی ہے، سارے پیغمبروں پر ایمان لانا ہے، قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اب آگے سے حضرت داؤد کی کہانی، ٹاپک لکھیے 15 سے 26، صبر و ثبات کی مثال، داؤد علیہ السلام۔ وما ينظرها الا صيحة واحدة واحدة ما لها من فواق، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں۔ فواق، جانور کا جب دودھ دھویا جاتا ہے نا تو ایک دفعہ تھن کو دباتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں، یہ درمیانی وقت جو اس کو فواق کہتے ہیں۔ قیامت کی باتیں پھر شروع ہو گئی ہیں، یہ ہے دار الآخرت کی یاد، اللہ ہمیں اس دن کی فکر لگا دے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہماری سر نوش تو ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی دے دے، آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ کتنا اچھا ہو قیامت کے دن ہمارے بارے میں بھی اللہ یہی کہے، سب کچھ تھا لیکن رجوع تھا۔ دنیا کی دولت غرور نہ پیدا کرے، بڑائی کا احساس تو کبھی بھی دل میں نہ آنے لگے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا اور اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرمان رہتے تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی۔ اللہ ہمیں بھی حکمت دے دے، اور باتوں کا فیصلہ کرنا سکھایا، اللہ ہمیں بھی یہ سکھا دے۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھان کر محراب میں آ گئے؟ جب یہ حضرت داؤد کے پاس پہنچے بس ان سے ڈر گئے، ظاہر ہے آپ اکیلے بیٹھے کام کریں، ایک دم کوئی دیوار پھلانگ کے دروازہ کھول کر اندر آ جائے، آپ تو ڈر ہی جائیں گے، اچھا ہے میں اندر نہیں تھا، گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ ہے آج کے پارے کا دوسرا رشتہ، شراکت کا رشتہ، ذرا سے غور سے سنیے گا۔ بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجئے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں یعنی شیپ ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے، یہ اللہ کی بانٹ تھی، کسی کو ایک دے، کسی کو 99 دے دے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی بھی مجھ ہی کو دے دو۔ یہ ہے شراکت داری کے نقصان، یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی 49 تجھے دے دوں تاکہ 50 تیرے پاس اور 50 میرے پاس ہو جائیں۔ انسان کی عادت ہے، سارا فائدہ خود لینا چاہتا ہے، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال، بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ چلیے یہاں ایک جملہ بولوں گی، اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کیا ہے، شریکے کا رشتہ۔ آپ سمجھ آئے شریکے کے رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ نہیں پتا، اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، شریکوں کے گھر جانا ہے۔ اب تو سب کو سمجھ آ گئی ہے، یہ ہے یہ رشتہ، یہ شریکہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی نے جب سنا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لا کر اپنے باغ کی چابیاں نبی کو دینی چاہیے، آپ نے کہا تم ایسا کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ وہ گئے، چچا تایا کے بیٹوں کو جا کے بانٹ دی، جو شریکے کے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے، یاد رکھیے یہ دنیا کے مال ہیں، اس میں شراکت کیا ہے، کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں۔ ایک دادا کی جائیداد بٹتی ہے، سارے بیٹے برابر کے ذمہ دار ہیں، کسی ایک بھائی کے بچوں پہ ظلم کر دیا آپ نے، آپ پکڑے جائیں گے، بہت خرابیاں ہوتی ہیں۔ سانجھ داری میں بہت ڈرنا چاہیے، شراکت میں ہمیشہ بندہ اپنا فائدہ زیادہ اور اگلے کا نقصان زیادہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں جما سکیں، کہ حق والے کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا سوائے ان کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے لوگ ہیں بہت کم. اور حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے ان کو آزما لیا ہے. پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر گئے اور پوری طرح رجوع کیا. بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا. یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اسی طرح اپنی غلطیاں نظر آئیں اور ہم بھی جھک جائیں. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا. آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. بولیے آخرت کے گھر کی یاد اس کو بھلا دیا. اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. سورت سواد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے, سورت سواد پڑھی, سجدے کی آیت تک پہنچ کر ممبر سے اترے, پھر سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی سجدے کی تیاری کی. آپ نے فرمایا یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ تھا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو, چنانچہ آپ اترے اور سجدہ کیا. اب وہ داؤد کی روایت ہے 1410. اس سورت کے ساتھ سجدے کی بڑی خاص جگہ ہے. اس میں سجدہ تلاوت بھی ہے, شکر کے سجدے کا بھی ذکر ہے. کیا سیکھا؟ ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے, شریکوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرنی, شریکوں کو اپنا دشمن نہیں سمجھنا, شریکوں کو اپنی بیٹیاں دے دینی ہیں. کہتے ہیں پہلے میں روئی اب میری بیٹی روئے گی. چلیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے, ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے, کسی دوسرے پر زیادتی نہیں کرنی اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے, بڑے کام کرنے کے لیے اواب بننا ہے, بار بار فیصلے استخارے اور مشورے کے ساتھ کرنے ہیں, ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی, اور اگر فیصلہ غلط ہونے لگے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ہر رونے والے کو مظلوم نہیں سمجھنا, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمارے وقت میں برکت دے دے. چلیے آگے چلتے ہیں, آیت 27 سے 40, 27 سے 40. ٹاپک لکھیے گا سلیمان آزمائے گئے اور کامیاب ہو گئے. پہلے باپ کی باتیں تھیں داؤد, اب بیٹے کی باتیں, کیونکہ جب باپ اچھے ہوتے ہیں تو اللہ بیٹوں کو بھی خیر سے اچھی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا, اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا, یہ گمان تو کافروں کا ہے. یہ دیکھیے کافر کہتا ہے ایٹ ڈرنک بی میری, موج مستی, دیر از نو پرپز آف لائف. اللہ نے یہاں اسی بات کی تصدیق کر دی کہ یہ ان کا قول ہے. سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے؟ نہیں, بولیے نہیں, کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا, اللہ کے پاس کوئی ظلم نہیں ہے. یہ ببرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ اور بے حد رجوع کرنے والا تھا. اللہ آپ سب کے بیٹوں کو بھی ایسا ہی بنا دے. جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ سورج چھپ گیا. ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ, پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. کیا پتہ چلا؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی یہ راستے میں رکاوٹ بنی اس کا انجام ختم, سب کچھ ختم کر دیا جائے. یہ نیک لوگوں کی بات ہے. اللہ ہمیں بھی ایسی ڈسٹریکشنز کو دور کرنے والا بنا دے. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا ہے میرے رب مجھے بخش دے, مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی اور شخص کے لائق نہ ہو, تو بڑا ہی دینے والا ہے. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا, وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیتی تھی. دعا دیکھ لیجئے حضرت سلیمان کی گزری، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لی احد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، اور وہ بڑا ہی دینے والا ہے۔ اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ کی کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ آپ کی نظر پڑ گئی، آپ نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگی میری گڑیاں۔ ان گڑیوں کے بیچ میں ایک گھوڑا بنا ہوا تھا جس کے پر بھی تھے۔ آپ نے کہا کبھی گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پروں کا ذکر قرآن میں نہیں پڑھا۔ آپ یہ سن کر ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت یعنی یہ سائڈس کے دانت بھی نظر آنے لگے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے اڑتے تھے، پتہ نہیں کیا ترقی کی ہوگی انہوں نے۔ پھر ایک اور روایت حدیث سن لیجئے، بہت ہی خوبصورت ہے، ترمذی کی روایت ہے 1862۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے تین دعائیں کی، دو تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہوگی۔ پہلی کیا تھی؟ مجھے ایسا حکم دے جو تیرے حکم کے موافق ہو۔ اپنے لیے دعا کریں، اے اللہ میری زبان پہ وہی بات جاری کیا کر جو تیرا حکم ہو، میرے سارے فیصلے حکمت والے ہوں۔ پھر دوسری یہ تھی، مجھے ایسا ملک دے جو میرے بات کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ تیسری دعا یہ تھی، جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے وہ ایسا ہو جائے گویا کہ آج پیدا ہوا ہے۔ بس ہمیں اللہ سے امید ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے دی ہوگی۔ آج اپنے بیٹوں کو آپ نے یہ حدیث سنانی ہے، جب آپ کے گھروں کے مرد مسجد کی طرف جاتے ہیں نا تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے مردوں کو مسجدوں کا نمازی بنا دے۔ چلیے سیکھنے کی باتیں، قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا ہے، اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہونا، دنیا کے مال کی محبت میں نہیں کھونا، اگر آزمائش میں مبتلا ہوں تو اللہ سے ہی مدد طلب کرنی ہے، اللہ ہی کو داتا سمجھ کر اسی سے مانگنا ہے۔ چلیے آپ کے لیے خوبصورت سا ٹاپک آ گیا، آیت 41 سے 64، آخرت کی یاد نے ان کو پسندیدہ بنا دیا۔ سمجھ لیں پہلے اس ٹاپک کو، جتنا آپ آخرت کو یاد کریں گے دوسروں کے دل میں اللہ آپ کا پیار ڈالتا رہے گا، آپ لوگوں کے بیلوڈ ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آئے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنیں گے جب آپ آخرت کو یاد کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کا کردار دوسروں کو دکھ دینے والا نہیں ہوگا، ان کے لیے جلنے کڑنے والا بنے گا۔ وَاذْكُرَ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ۔ اب ایک نبی جن کا بہت کم ذکر ہے لیکن صبر کی بہترین مثال، ایوب کہتے ہیں نا صبر ایوب، انہی کا ذکر ہے ادھر۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا اپنی بیماری کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ نے جواب دیا اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا پانی ہے اور پینے کا پانی، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی ان کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ سارے نبیوں کی کامن خوبی، اجتماعی خوبی آخرت کی یاد تھی، اللہ ہمیں بھی یہی دے دے۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے، اسماعیل یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہاں سے اپنے تھکے ہوئے ذہن کو جنت کے مناظر سے ریلیکس کیجئے۔ کون سی جنتیں؟ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آپ کے لیے تمہارے گھر کے دروازے کھلے ہیں. اللہ بھی متقیوں کو یہی کہتا ہے. جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کے مشروبوں کی فرمائش کر رہے ہوں گے, اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے, دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے. آہ کیا ہی برا بچھونا ہے. یہ ہے پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ, اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے. کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں, نو ویلکم ایٹ آل. یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے, تم ہی نے تو اس سے پہلے ہی سے ہمارے سامنے اس کو لا رکھا تھا, پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے. وہ کہیں گے ہمارے رب جس نے کفر کی رسم سب سے پہلے نکالی ہو, اس کے حق میں جہنم کی سزا کو دگنا کر دے. اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے, وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے, مذاق کرتے تھے ان کا, مولوی فنیٹک فلاں فلاں. کیا ہم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہو کے رہے گا. تو یاد رکھیے جہنم کے عذابوں میں ایک بڑا عذاب جھگڑے. دنیا میں بھی جب جھگڑے ہوتے ہیں نا تو زندگی جہنم بنتی ہے. تو کہیے انشاءاللہ جھگڑوں سے بچنا ہے, دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے, تکلیف میں صرف اللہ کو پکارنا ہے, روزے جزا کو یاد رکھنا ہے, دوسروں کو تانے نہیں دینے, اللہ کے حکموں کو بجا لانا ہے, رزق میں کشادگی کی دعا کرنی ہے. آیت 65 سے 88, انوکھی دشمنی پہلے ہی دن سے. یہ آپ میں سے کسی کی شادی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ابلیس اور آدم کا قصہ ہے. آئیے پڑھتے ہیں. قل انما انا منذر, کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں, اور سوائے اللہ واحد غالب کے کوئی لائق عبادت نہیں. جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, وہ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو. سوچئے ذرا آج انسانوں میں سے کتنے لوگ اس خبر سے بے پرواہ ہیں. استغفر اللہ. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کے بارے میں کچھ علم نہیں, جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں, جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, بس جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے. اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو اس گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں. دیکھیے انا کی بات آ گئی. تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور میں اسے مٹی سے. ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا, تو مردوت ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے. کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک. کہنے لگا پھر تو تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنے ہوئے اور پسندیدہ ہوں. اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے. فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. یہ تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت اور عبرت ہے. یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح جان لو گے. کیا پتہ چلا کہ پہلے دن سے ابلیس کی دشمنیاں انسان کے ساتھ تھیں. کیا سیکھا؟ اللہ کی بات ماننی ہے, تکبر نہیں کرنا, ہدایت اللہ سے مانگنی ہے. بڑا بننے کا تصور نہیں رکھنا، قرآن سے نصیحت لینی ہے، شیطان کے بہکاووں میں نہیں آنا، اپنے آپ کو مخلص بنانا ہے تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکوں۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت بات پہ اللہ نے بات ختم کی کہ کیسے میں اور آپ اس کو لیں۔ سورۃ زمر گروہوں کو کہتے ہیں، انشاءاللہ کل اس میں جو بات ہوگی اس سے آپ کو اس کا نام زیادہ سمجھ آئے گا۔ ابھی چلتے ہیں آیتوں پہ، آیت 1 سے 9۔ ٹاپک لکھیے گا، بادشاہت اللہ کے لیے، غلامی بندوں کے لیے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب باحکمت کی طرف سے ہے، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں۔ ذرا سا اس پہ توجہ کیجئے، یہ وہی جملہ ہے جس کو لوگ کیسے بولتے ہیں، ساڈی اینا اگے تے اینا دی رب اگے، ہماری ان کے سامنے اور ان کی رب کے آگے، اور سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے۔ دیکھیں یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے یگانہ اور قوت والا، نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اس نے سورج چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے، یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چپائیوں میں سے 8 نر مادہ اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں، یہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ دار آخرت کی یاد، اللہ ہمیں آخرت کے گھر کو یاد رکھنے والا بنائے۔ تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بالکل بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے جس سے اوروں کو بھی اس کی راہ سے بہکا دے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اور اٹھا لو، آخر تو تم دوزخیوں میں ہونے والے ہو۔ اللہ بچا کے رکھے۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت کی طور پہ گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو، آخرت کی یاد، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب دیجئے، نہیں۔ بتاؤ تو علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اونچی بولیے، آپ 23 پارے پڑھ چکے اور اگلے 7 نہیں پڑھے، برابر ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ میں علم سیکھنے والا بنا دے۔ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ کیا پتہ چلا اللہ کی بادشاہت بڑی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 2577، حدیث قدسی ہے یہ۔ اے میرے بندو، تمہارے سب اول اور آخر، انسان اور جن مل ملا کر بدترین شخص کا سا دل بنا لو تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی ایک شخص کے پاس گئے، اس پہ موت کے اثرات تھے۔ آپ نے پوچھا، سناؤ کیا محسوس کرتے ہو؟ کا خوف اور امید کی حالت ہے، گناہوں کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ایسے وقت پہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کی امید اللہ پوری کر دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے نجات دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کر دے. کیا سیکھا؟ سچی کتاب سمجھ کر قرآن کو پڑھنا ہے, عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. میرا لئے ہر رکوع کے بعد یہ جملہ آ رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی. اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں پہ لکھا جائے. جھوٹ نہیں بولنا, نہ شکرے نہیں بننا, قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا, نیکیوں میں سبقت لے جانی ہے, سچا اور پختہ علم حاصل کرنا ہے. چلیے آیت نمبر 10 سے 21, دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے اس کی بندگی کرنی ہے. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم, کہہ دو کہ میرے ایمان والے بندو اپنے رب سے ڈرتے رہو. اے اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے. جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت کشادہ ہے. صبر کرنے والے ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر دوں, اور مجھے حکم دیا گیا میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں. کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے. آپ کہتا ہے کہ جب آندھی طوفان اور اس طرح کے اولے برسیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. آمین کہہ دیں بس. کہ اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مار, اپنے عذابوں سے قتل نہ کر, اور اس عذاب کے آنے سے پہلے مجھے بچا لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی حفاظت کرے. کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں, تم اس کے سوا جن کی چاہو عبادت کرتے رہو. کہہ دیجئے کہ حقیقی نقصان میں تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے. اس کو بھی ذرا جا کر گھر میں سوچئے گا, کہیں میں اپنے گھر والوں کو غلط کاموں کا مشورہ تو نہیں دیتی. یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے. انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان کی طرح ڈھانک رہے ہوں گے. یہی عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے. اے میرے بندو بس مجھ سے ڈرتے رہو. دیکھیں ہم تو موسم کی شدتوں میں بھی یہ تو سوچتے ہوں گے کہ پانی نہ آ جائے, چھت ہی نہ ٹوٹ جائے. کتنوں کو اس وقت دار آخرت کی یاد ستاتی ہے. ایسی ہی آندیاں چلیں گے, ایسے ہی جھکڑ چلیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا, اسی کا نام قیامت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہے, وہ خوشخبری کے مستحق ہیں. میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں. اس لفظ میرے پہ تو غور کیجئے, کیسے پیار آ رہا ہے اللہ کو آپ کے اوپر. جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں, آپ میں سے ہر ایک جو غور سے سن رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں. پھر جو بہترین بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں, یہ بھی آپ ہی ہیں انشاءاللہ. یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی, یہ بھی آپ ہیں. اور یہی عقل مند ہیں, یہی آپ ہیں. عقل مند وہی ہوتا ہے جو آخرت کے لیے دنیا کا تھوڑا سا نقصان برداشت کر لے. بھلا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں. ہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں, جن کے اوپر بھی بنے ہوئے بالا خانے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے, پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے, پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں اور آپ انہیں زرد رنگ میں دیکھتے ہیں, پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نصیحت ہے. جنت کے بالا خانے کیسے ہوں گے؟ بخاری کی روایت ہے 6556, جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو. روایت میں کہ مشرقی مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھتے ہیں, جیسے تمہیں دکھائی دیتے ہیں, اس طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے. اللہ آپ سب کو جنت کے محلات عطا فرمائے. کیا سیکھا؟ کہ اللہ کا حکم ماننا ہے, غیر اللہ کی پرستش نہیں کرنی, غیر اللہ کے آگے نہیں جھکنا, اللہ کی بندی بننا ہے, اس پر ایمان لانا ہے, زندگی میں بھلائیوں کے لیے نیکیوں کو فروغ دینا ہے, عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کا سینہ کھل گیا. اللہ تعالیٰ اس کھلے سینے کو ہمیشہ کھلا رکھے. آخری رکوع ہے، ٹاپک لکھ لیجئے. جب سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ابھی دیکھتے ہیں. آیت 22 سے 31، آخری رکوع ہے پارے کا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے. ہائی لائٹ کریں گے، یاد الہی ہی اصل میں یاد آخرت میں ڈھلتی ہے. جتنا اللہ کو یاد کریں گے اتنا آخرت کو یاد رکھیں گے. اس سے ان کے دل سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے، گوز بام. آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. کہیں اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمارے جسموں کو نرم کر دے. یہ ہے اللہ کی ہدایت، کہ جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے اور جسے چاہے راہی بلا دے. اس کا حادی کوئی نہیں، بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، یعنی منہ پہ آ کے پڑے گا عذاب. ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا، اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر بھی وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کو خیال تک نہ تھا، اور اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور ابھی آخرت کا تو بڑا بھاری عذاب ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیں. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن ہے عربی میں، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص ہے جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں. یہ کون ہے؟ شرکا و متشاکسون، یہ شریک ہیں. یاد رکھیے، شریکا ہمیں نہیں پسند نا، نہیں پسند نا، اللہ کو بھی نہیں پسند. اللہ بھی نہیں کہتا میرا کوئی شریکا بناؤ، میں تمہیں کافی ہوں، میں تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ جو صرف ایک ہی غلام، ایک ہی کا غلام ہے. کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے. بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی. ذرا دیکھیے اللہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات. انک میتن، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو نعوذ باللہ، کیا یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہو گئی؟ نہیں، موت آنا کسی بندے کا کوئی عیب تھوڑی ہے. انک میتم و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، یقیناً خدا آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے. یہ ہے آخرت کا دن، وہاں جھگڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن کے جھگڑوں سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. عمل کی باتیں، اللہ سے شرع صدر کی دعا کرنی ہے، قرآن کی مثالوں سے سبق سیکھنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہدایت کے راستے پہ قائم رکھے. آخرت کا عذاب شدید تر ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے. دلوں کو نرم کر کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہونا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں گمراہ نہ کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.